صفا بالمعمل لسلاح معاشرة فقه شريعة وطريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ داخل مسجد ہونے پر نئے سرے سے نیت کر لیجئے یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو اگر کھانا پینا سامنے آ گیا اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکیں گے بلکہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی تو ثواب کی نیت سے کر لیجئے کچھ ذکر و درود فرما لیجئے چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیجئے اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا مجھ پر ایک بار پیر کے دن ظہر سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا اور اپنی زیارت سے نوازا اور ارشاد فرمایا بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے میں نے عرض کی میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عجمی یعنی غیر عربی ہوں فصحاء بغداد یعنی بغداد کے بڑے بڑے فصیح زبان صاف زبان بولنے والوں کے سامنے کیسے بیان کروں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا منہ کھولو میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن یعنی تھوک شریف ڈال کر ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے بیان کرو اور انہیں اچھی اچھی حکمتوں اور نصیحتوں کے ذریعے رائے خدا کی طرف بلایا کرو پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا میرے پاس بہت لوگ جمع ہو گئے مجھ پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا کہ اچانک میں نے وجدانی کیفیت میں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میرے سامنے تشریف فرمائے اور فرما رہے ہیں اے بیٹے بیان کیوں نہیں کر رہے میں نے عرض کی میرے والد مجھ پر خوف سا تاری ہے. تو ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اب منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب یعنی تھوک شریف ڈالا. میں نے کہ آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے. یعنی انہوں نے 7 بار ڈالا تو اس لیے میں نے ان سے ایک کم 6 بار ڈالا. پھر وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئے اور میں نے بیان شروع کر دیا. علوم و فیوز شہنشاہ طیبہ علوم و فیوز علوم و فیوز شہنشاہ طیبہ ہے سینے میں تیرے نہاوا سے اعظم ہے سینے میں تیرے نہاوا سے اعظم. شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز ماہ شوال المکرم 521 ہجری میں بغداد معلہ کے مشرق یعنی ایسٹ میں موجود حلبہ نامی محلے میں ہونے والے ایک عظیم الشان اجتماع میں بیان سے کیا. اس عظیم الشان اجتماع میں حیبت و رونق چھائی ہوئی تھی. اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب و سنت کی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا تو لوگ اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے. شہزادہ غوث العظم حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والد محترم حضور شہید سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمائی. حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور غوث پاک عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل کرتے. شہنشاہ بغداد کی مجلس میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی. یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ کی آواز مبارک یکساں یعنی ایک جیسی تھی. ہمارے تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بھی خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں دور پہنچنے کے لیے. کبھی آواز پھٹتی ہے, کبھی ساؤنڈ ایک دم تیز ہو جاتا ہے, کبھی مدھم ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائیے میرے مرشد غوث پاک کی مبارک آواز اور یہ جیتی جاگتی کرامت کہ جیسے پہلے آدمی کو آواز آ رہی ہے ایسی 1000ویں آدمی کو بھی, 10000ویں آدمی کو بھی, 11000ویں آدمی کو بھی, 70000 کا آپ کا اجتماع ہوتا تھا. سب کو ایک جیسی آواز. سبحان اللہ. میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی اور میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا. پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی. چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور وہاں واعظ و نصیحت شروع کی. وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ میرا ممبر شہر کے باہر لے گئے اور بے شمار مخلوق پیدل اور سوار ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر واعظ سنتی، یہاں تک کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی، 70,000۔ واعظوں کی تیرے مرشد ہے تم چار جانب، واعظوں کی تیرے مرشد ہے تم چار جانب، میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام تیرا، میں بھی کبھی تو سن لوں میٹھا کلام تیرا، جلوہ دکھا مرشد کلمہ پڑھا مرشد، جلوہ دکھانا مرشد کلمہ پڑھا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے، افتاد آ پڑی ہے امداد کی گھڑی ہے، فریاد کر رہا ہے تیرا غلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، سائل نوازشوں کا کہتا تھا سازشوں کا، مرشد ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کرنا کلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب وعظ فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو الحمدللہ آپ کے فرماتے ہی یعنی الحمدللہ جو ہی آپ کہتے روئے زمین میں جس قدر اولیاء کرام تھے خواہ وہ اجتماع میں موجود ہوتے یا نہ ہوتے سب خاموش ہو جاتے. یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بار الحمدللہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے اور پھر بیان کا آغاز فرماتے اور اتنی دیر میں اجتماع میں اس قدر ہجوم ہو جاتا کہ جس قدر لوگ نظر آ رہے ہوتے اس سے کہیں زیادہ سننے والے اور حاضرین ایسے ہوتے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہ آتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے. جب آپ ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور جب آپ ان سے خاموش ہو جانے کا فرماتے تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا. حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری بندہ مجبور ہے خاطر قبضہ تیرا بندہ مجبور ہے خاطر پہ قبضہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے واس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا یا واس سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شیخ محقق محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے شاہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف میں تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ اپنی روحوں کے ساتھ نیز جنات اور ملائکہ انہیں فرشتے تشریف فرما ہوتے اور کئی بار تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت اور حمایت فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے. حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات مجلس شریف میں تشریف فرما ہوتے تھے اور نہ صرف خود تشریف لاتے بلکہ اس دور کے جس بھی بزرگ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی مرشدی غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے. کہ جس کو بھی کامیابی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک کی مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے، جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم، تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم۔ میرے مرشد شاہنشاہ بغداد حضور غوث پاک ایک دن بیان فرما رہے تھے، اور آپ کے مرید خاص اور پہلے خلیفہ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو یعنی شیخ علی بن حیتی کو نیند آ گئی، تو میرے مرشد پاک شاہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام حاضرین سے فرمایا خاموش رہو، اور پھر آپ ممبر شریف سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا نا؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اسی لیے تو بادب کھڑا ہو گیا تھا، پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضری کو لازم کر لو۔ اس کے بعد لوگوں نے شیخ علی بن حیتی سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو ولی کامل شیخ علی بن حیتی نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا میرے مرشد پاک سیدنا غوث اعظم دستگیر اس کو جاگتی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھے پر یا غوث، ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھے پر، بول بادا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شیخ ابو زکریہ یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر لگا دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی بیان فرما رہے ہو نا تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو جنات نے کہا ہم حضور غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شاعرانی قدیسہ سرور نورانی حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے کہ حضور غوث پاک کے مدرسہ شریف میں لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ میرا مرشد شاہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہفتے میں 3 بار بیان فرماتے، مدرسے میں جمعے کی صبح، منگل کی شام کو اور سرائے میں اتوار کی صبح کو۔ آپ کے مجلس میں 400 زبردست عالم آپ کی تقریر یعنی بیان لکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا، اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد بے عمل لوگ تائب ہوئے یعنی توبہ کی ہے، اور یہ ایک بڑی نیکی ہے۔ بیاں سن کے توبہ گناہگار کرنے، بیاں سن کے توبہ، بیاں سن کے توبہ گناہگار کر لے، زباں میں وہ دے دو اثر غوث اعظم، زباں میں وہ دے دو اثر غوث اعظم۔ ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی کی خدمت سراپا عظمت میں 13 غیر مسلم آئے، یعنی 13 نان مسلم آئے، اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واز میں مسلمان ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے یعنی ویسٹ کے نصارہ یعنی غیر مسلم ہیں، کرسچن ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں تردد یعنی شک تھا، ڈاؤٹ ہوتا تھا، ہمیں یوں ہوتا تھا کہ ہم کہاں جا کر اسلام قبول کریں، کچھ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو ہم نے غیب سے آواز سنی کہ اے کامیاب گروہ، تم بغداد جاؤ، شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا کہ جو اور جگہ حاصل نہ ہوگا۔ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، ملتی تم نے تو مردوں کو جلایا یا غوث، بل یقین تم نے تو مردوں کو جلایا یا غوث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام ابو محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں، میں جوانی کی حالت میں علم نحو یا عربی گرامر پڑھا کرتا تھا، میں لوگوں سے حضور غوث پاک کے دل نشین بیان کی خوبیاں سنا کرتا تھا، اور میں ارادہ کرتا تھا کہ میں بھی بیان سننے جاؤں، مگر میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے اجتماع میں حاضر ہو گیا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلام فرمایا، نے بولنا شروع کیا، بیان کیا، تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر مزہ نہیں آیا، اور نہ میں کلام ہی سمجھ پایا. میں نے اپنے دل میں کہا بس میرا آج کا دن ضائع ہو گیا، ویسٹ ہو گیا. یہ خیال دل میں آنا تھا، کہنا تھا کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک نے اسی وقت میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو تو ذکر کی مجلس کو علم نحو یعنی عربی گرامر پر فضیلت دیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے. ہماری صحبت اختیار کر رہا ہوں تجھے عربی گرامر کے مشہور امام شیبا بھائی بنا دیں گے. یہ سن کر عبداللہ خشاب نحوی غوث پاک کی صحبت میں رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نحو کے ساتھ ساتھ اور کئی علوم میں بھی ماہر یعنی ایکسپرٹ ہو گئے. اللہ کی رحمت غوث پاک ہے رب کی نعمت، سلطان ولایت، شہباز خطابت، ولیوں پہ حکومت، فانوس ہدایت، ہے باعث برکت غوث پاک. صدقے جاؤں غوث پاک میں، صدقے جاؤں غوث پاک میں، واری جاؤں غوث پاک میں، واری جاؤں غوث پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 ہجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر یعنی ربیع الآخر کی آج پانچویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث الاعظم جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بیس سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا بھائی میری فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
اکثر ہم باتوں میں ہنسی ہنسی میں سیٹی مارتے ہیں، یہ مارنا کیسے ہے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
سیٹی بجانے میں صورتیں ہیں، جیسے کہ بعض وقت سیٹی پولیس بجاتی ہے تو وہاں مقصد یہ کہ اس کو ٹریفک کو مطلب دینے کچھ ترکیب کرنی ہوتی ہے، اس طرح اور بھی بعض وقت ضرورتیں ہوتی ہیں سیٹی کی، تو اس طرح ضرورتاً جو سیٹی بجائی جاتی ہے وہ تو ناجائز نہیں ہے.
سیٹی کی مخصوص صورتیں جیسے آپ نے ایک تو پولیس والی بتائی، اور دوسری کارخانوں وغیرہ میں اس وقت اعلانات کے لیے کہ چھٹی کا وقت ہو گیا ہے یا اس طرح، اس وقت سیٹی بجائی جاتی تھی تو ان کی اجازت دی ہے. تو یہ جو عام طور پہ اس طرح بجاتے ہیں نا، ان کا مقصد کوئی ایسا نہیں ہوتا جو آپ نے ارشاد فرمایا. یہ عام طور پہ لہو و لعب کے طور پر، اور یعنی عرف عام میں اس کو چھچورا پن بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک مہذب آدمی اس طرح عمومی طور پہ نہیں کرتا،
سوچ بھی نہیں، اس کو آوے نہیں. بجانا جو ہاتھ سے بجانا نا، یہ ماہر آدمی ہی بجا سکتا ہے، ہر آدمی نہیں بجا سکتا. ٹرائی بھی مت کرنا، گناہ کی ٹرائی کیوں کرے یار، طریقہ تو لیجیے. نہیں واقعی نہیں بجے گی، اب اللہ کرے نہ ہی بجے، اسی میں عافیت ہے. بجے گی تو شوق ہوگا نا بجانے کا، جس کو ناچنا آئے گا تو اس کو شوق ہوگا نا کہ میں ناچوں، ناچنا آئے گا ہی نہیں تو جان چھٹی رہے گی. بہار شریعت ولیوم 3 پیج نمبر 511 مسئلہ نمبر 3 لوگوں کو بیدار کرنے یعنی جگانے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بگل یعنی سیٹی بجانا جائز ہے. جیسے حمام میں بگل اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حمام کھل گیا، یہ کہیں ہو سکتا ہوتا ہو پہلے، اب بھی ہوتا ہو تو کچھ پتہ نہیں ہے. اور رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجتے ہیں، نقارے میں بھی پتہ نہیں سمجھتے ہوں گے نہیں لوگ. ہمارے یہاں تو اب تو شاید ہی کہیں بجتے ہو، اب یہ سارا الیکٹرانک سسٹم ہر جگہ ہو گیا ہوگا. تو پہلے وہ یہ ایک یک طرفہ ڈھول ہوتا ہے نقارا، یعنی اس پر اگر چمڑا چڑھا دیا جائے نا، یہ پیالہ ہے، چمڑا چڑھا لیا سکھا لیا تو یہ بجے گا، تو یہ نقارا کہلائے گا. اور دو طرف جو چمڑے لگے ہوتے ہیں تو یہ ڈھول کہلاتا ہے. تو بہرحال ان دنوں بچتے ہوں گے، اب بھی کہیں بچتے ہوں نقارے، سحری میں جگانا مقصود ہو اس کے، وہ یعنی کہ باقاعدہ ٹیون بنا کر اور میوزک والے انداز پہ نا نقارا بجے، ہے نا، تو اور مقصد ان کو اطلاع کرنا کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، سحری کر لیجئے. یا اس لیے کہ بجانا کہ اس سحری کا وقت ابھی باقی ہے، تو یہ جائز کی صورت ہے کہ یہاں ضرورتیں ہیں کہ یہ کھیل کود میں داخل نہیں ہے لہو و لعب میں. اس طرح کارخانوں میں کام شروع ہونے کے وقت اور ختم کے وقت سیٹی بجا کرتی ہے، یہ جائز ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس دور میں بچتی ہو، کہ لہو مقصود نہیں بلکہ اطلاع دینے کے لیے یہ سیٹی بجائی جاتی ہے. اس طرح ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے. یا اسی قسم کے دوسرے صحیح مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے، یہ بھی جائز ہے.
اسی کے شہروں میں اور دیہات وغیرہ میں یہ پرندے یعنی یہ کبوتر وغیرہ جو اڑاتے ہیں یا پکڑتے ہیں یا پالتے ہیں، تو ان کا ایک باقاعدہ روٹین دیکھا جاتا ہے. اور بعض ایسے جگہوں پہ جانا ہوا تو یہ شام کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جہاں چھتوں سے یہ آوازیں ہی آ رہی ہوتی ہیں، تو اس موقع پر جو یہ بجاتے ہیں سیٹیاں،
یہ ہاتھ سے بجاتے ہوں گے، چوکی دار بھی بجاتے ہیں، یعنی چوکی دار ایک گلی کا چوکی دار دوسرے گلی کے چوکی دار کو یہ ان کی ترکیب ہوتی ہے، اطلاع دیتے ہیں سیٹی. اب خدا جانے کون سی سیٹی بجاتے ہیں، وہ منہ وہ دھات یعنی میٹل کی سیٹی یہ بجاتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ وہ اگر پرندے اڑانے کے لیے سیٹی بجاتے ہیں کہ پرندے وہ فصل کو خراب کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ فصل خراب کرتے ہیں اس لیے پرندے اڑاتے ہیں سیٹی بجا کر، یہاں بھی ضرورت تو ہے، یہ بھی جائز کے حکم میں آئے گا.
یہ چھتوں پہ جو پالتے ہیں،
یہ کبوتر کو اڑاتے نہیں ہے، کبوتر کو ستاتے ہیں، ان کو اترنے نہیں دیتے، ان کو تھکاتے ہیں اور ان کو بھوکا رکھتے ہیں. بعض اوقات یہ گرتے ہیں کبوتر بھوک سے نڈال ہو کر، یہ حرام ہے پرندوں کو اس طرح ستانا، کبوتروں کو اس طرح پالنا، یہ اس طرح کبوتر پالتے ہیں. اور ان کی باقاعدہ یہ بعض لوگ سداتے بھی ہیں، ان کو سداتے ہیں اور یہ کبوتر دوسرے کبوتر کو بھگا کے لے آتا ہے اپنے غول میں پھنسا کے اور یہ قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ حرام ہے کسی کا کبوتر اس طرح پکڑ لینا. کبوتر وہ تو بے زمان جانور ہے، اس کو آپ نے چوری کے لیے استعمال کیا، گناہگار تو ہوئے آپ، جہنم کے حقدار ہوئے. تو اس طرح کی ترازہ کی حرکتیں یہ بجاتے ہیں. تو اب ان کا یہ سیٹی بجانا بھی ناجائز کام کے لیے نا، تو یہ ایک گناہ اور بڑھ جائے گا اس کا. اس کو کبوتر بازی بولتے ہیں.
جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال یوٹیوب پر کسی نے کیا ہے کہ شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
شاگرد تو کاریگروں کے بھی ہوتے ہیں، چلو ان کا مقصد ہو سکتا ہے طالب علم، یا ہم اپنا مطلب بنا لیتے ہیں اور کیا. طالب علم کو چاہیے کہ اپنے مقصد رضا الہی کے حصول کو ہر وقت پیش نظر رکھے، اپنا وقت برباد کرنے سے بچے، اخلاق درست رکھے، زبان آنکھ اور دل کی حفاظت کرے، سوال سے بچے یعنی جو پیسے مانگتے ہیں لوگوں سے اس سے بچے، نہ کہ اپنے استاد سے تو معلومات کے لیے سوال کر سکتے ہیں. عاجزی کرے، لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں، عاجزی کرے. حرص مال سے کوسوں دور ہو، پیسوں کے لالچ میں نہ پڑے. ہاں علم کا حریص اور لالچی ہو کہ جتنا مل جائے. مرشد اساتذہ اور والدین کا ادب کرے, اپنے مدرسے کے نظام الاوقات کی پابندی کرے, حق کے صحبت کا خیال رکھے. یعنی جو طالب علم قریب بیٹھا ہے تو وہ قریب ہی پڑوسی ہے, اس کے اپنے حقوق کے قیامت دن اس کا بھی سوال ہوگا کہ اس کے حق ادا کیا یا ضائع کیا. اس کے لیے تکلیف دے بھی نہ بنے, ضرورت اس کی ہیلپ کرے جسے پڑھنے پڑھانے میں ہیلپ کی جاتی ہے. تکلیفیں آئیں تو صبر کرے, عبادت کا ذوق رکھے, خوب عبادت کرے, نیکی کی دعوت بھی دیا کرے. تو یہ کچھ میں نے آپ کو مدنی پھول. کامیاب طالب علم کون سے ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے, اس ضمن میں آسان کر کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عبادت کے حوالے سے جو آپ اکثر ہمیں ذہن دیتے ہیں, تو جیسے جو دینی طالب علم ہوتے ہیں اور بعض اس میں ماشاءاللہ حافظ بھی ہوتے ہیں, تو ان اس حوالے سے کیا اس میں ایک ذوق ہمیں ہمارا قائم رہے, عبادت کی طرف مائل رہیں, اور یہ چیز کیا ہمارے جو تعلیم ہے جو پڑھائی ہے اس پر کتنا اثر انداز یا بابرکت بن سکتی ہے, اگر اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول مل جائے.
آج کل تو جنرل بات کرو, طالب علم صحیح بات ہے کہ تحصیل علم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جو وقت دینا ہوتا ہے نا, اس میں بھی بےچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ آپ کو ہوٹلوں میں ملیں گے, یہ کباب سموسے کی دکانیں آپ نے کھول رکھی ہیں تو اس پر آپ کو نظر آئیں گے, چوپال پہ ملیں گے, گپے مارتے ہوئے نظر آئیں گے, یعنی فارغ اوقات میں. البتہ جو پڑھنے کے شوقین ہوں گے نا, اس کے بعد ہر وقت کتاب ہوگی, یعنی خاص خاص وقت ہر وقت وہ کتاب اپنے ساتھ رکھے گا, اور جہاں دو منٹ مل گئے اس نے کتاب کھول کے دیکھنی شروع کر دی. یہ میں نے نوٹ کیا ہے, کسی کسی طالب علم کو نوٹ کیا ہے میں نے. یعنی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, بالکل سب سے بے نیاز ہو کر وہ کتاب میں مصروف ہے, رش کہتا ہے یار. مگر ایسو کی یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں میں کوئی باقی نہیں ہے, اتنا جذبہ نہیں ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ علم دین اگر اچھی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے میں اگر کوئی منمک ہے, مشغول ہے, لگا رہتا ہے, تو بے شک یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. تاہم فرائض میں کوتاہی تو کرنی نہیں ہے, نماز میں بعد جماعت نماز بھی پڑھنی ہے, اور سنتیں بلکہ اللہ توفیق دے نوافل بھی پڑھنے ہیں. تو اللہ پاک کو کون سی ادا بندے کی پسند آ جائے یہ پتہ نہیں ہے, اس کی خفیہ تدبیر ہم کو نہیں پتہ کہ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول نہ ہو, کہ اس میں خطرات بہت ہوتے ہیں, پڑھنے پڑھانے میں بے شمار خطرات ہوتے ہیں. بھر علم حاصل کرنا ضرورت کا وہ تو ہے ہی ضروری, فرض علوم تو حاصل کرنے کرنے, اور اس سے زائد عالم بننا اگرچہ فرض عین نہیں ہے لیکن اس کے فضائل بے شمار ہیں. تو اس کو بھی اخلاص کے ساتھ اس منزل کو بھی پانا ہی چاہیے. تاہم اس میں ہے نا کہ یہ منزل بہت کٹھن ہے, یہاں تو درس نظام ہی خالی پاس کر لیتے, دستار بندی ہو گئی بس, تو یہ سمجھتے ہم عالم بن گئے. اس طرح بہنیں بھی بیچاریاں یہ سمجھتی ہیں, میں مجھے لکھتی ہے نا پرچے, تو جب ان کو اردو لکھنا نہیں آتی ہوتی, عربی کے الفاظ بھی بعض اوقات نہیں لکھنا آتے ہوتے, عالمہ ہوتی ہیں. یعنی کہ دعائیہ الفاظ سلام لکھنا نہیں آتا عالم صاحب کو یا عالمہ صاحبہ کو, تو اب یہ پھر بھی یہ بیچارے بس یہ سمجھتے ہوتے یا ہم عالم بن گئے, درس نظامی کر لیا. تو درس نظامی کرنا عالم کے لیے شرط نہیں ہے اور کافی بھی نہیں ہے, درس نظامی عالم بننے کا بہترین ذریعہ ضرور ہے, بہترین ذریعہ, لیکن یہ کہ جس نے درس نظامی کی سند حاصل کی اب وہ پورا عالم بن گیا یہ ضروری نہیں, کیونکہ 100% فرض علوم اس میں نہیں پڑھائے جاتے. اب تو ویسے وہ عالم کورس جس کو ہم کہتے ہیں سمجھانے کے لیے, درس نظامی میں شاید لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے, تو وہ عالم کورس ہے نا اب سمٹتا جا رہا ہے. کبھی 15 سال ہوتا تھا غالباً ایک دور میں 16 سال ہوتا تھا, پھر ریڈیوز ہوتے ہوتے ریڈیوز 10 سال پر آیا, پھر ایک عرصے تک 8 سال چلا, پھر اب ہم بھی 6 سال پر تو آ گئے ہوں گے, اور لوگ آتے نہیں ہیں. اچھا پھر سائی بہن ہوگا 5 سال کا, یہ اب مجبوری ہے. اور کئی کتابیں مائنس کر دی گئی, پہلے درس نظامی کا لازمی جز سمجھا جاتا تھا فارسی زبان, اس میں لازم ہوتی تھی, اب فارسی زبان بھی مائنس کرنی پڑی. پتا نہیں کیا کیا مائنس کر کے اب اس کو ریڈیوس کر کے کہ چلو کسی بہانے پڑھیں تو صحیح, نہ پڑھنے سے تو کروڑ درجے افضل ہے پڑھنا. تو یوں لوگوں کو مطلب ہے کہ راغب کرنے کے لیے, اور اس میں پھر ہے کمپٹیشن, پڑھاتے ہو گیا نہیں 5 سال میں سند دیتے ہو گے نہیں, میں وہاں چلا جاؤں گا. ارے بھائی نہیں یہ کہیں مت جا, ہم حاضر ہیں, ہمیں خدمت کا موقع دے, اب پوزیشن یہ ہے. حالات بڑے نازک ہیں, ریمان کی حفاظت بھی واقعی ایک امر دشوار ہے اگر کوئی سمجھے تو, کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اب چھٹے پڑے اور قبر میں بالکل مومن جائیں گے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کریم ایمان سلامت رکھے. حدیث پاک میں یہاں تک مضمون موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا صبح کافر, یعنی یہ کتنا ڈرانے والی بات ہے. اور ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے ہتھیلی پر چنگاری آگ انگارا ہتھیلی پر, تو یہ رکھنا, اب ہاتھ پر چنگاری کون رکھ سکتا ہے, نہیں رکھ سکتا نا. تو یہ سمجھایا گیا کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہے, یہ مطلب ہم نہ سمجھیں کہ اب ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے نہ ہم مسلمانوں والا ہے, اب جس کی چاہے صحبت میں رہیں, جس کی چاہے سنیں, اور یہ بے وقوفانہ باتیں کریں کہ سنو سب کی کرو اپنی, آؤ تم کو اپنی کرنا آتا کد ہے. ہر ہم کو اسلام کی معلومات ہی کیا ہے, پہلے ہم اپنا اسلام تو سمجھ لیں, جو حقیقی اسلام ہے جو حقیقی عقیدہ ہے وہ تو پتہ ہے نہیں, اب اس کی سنوں اس کی سنوں, اس کی صحبت میں رہوں اس کی صحبت میں رہوں, تو پھر کیسے ہوگا. تو اس لیے اللہ کریم عقل سلیم دے, صرف اور صرف عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے, صرف اور صرف علماء اہل سنت کی صحبت میں رہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہیں, اور عقیدہ جن کا بالکل 100% درست ہو, نہ انبیاء کرام کے بارے میں اس کی کوئی کمزوری ہو, نہ صحابہ کرام کے بارے میں, کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی وہ گستاخ نہ ہو, نہ تنقید کرتا ہو, بالکل نہیں, اپنی ڈکشنری سے نکال دو اس کو, جو کسی بھی صحابی کی ادنا توہین کرتا ہو نا اپنے کسی کام کا نہیں ہے, اس کو نکال دو اپنی ڈکشنری سے, اور اس کو اس کی صحبت کا اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے, سننا تو بہت دور کی بات ہے اس کو. یہ میں آپ کو بہت آپ کے لیے, آپ کے بچنے کے لیے ایمان بچانے کا میں آپ کو سامان دے رہا ہوں. اب اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھو کہ آپ خود ہاتھوں کر کے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں, اللہ نہ کرے. میں نے آپ سے کیا پیسہ لینا ہے, میں تو ایک دین کا ادنا سا خادم ہوں, کہ میں مطلب آپ کو مطلب اور اپنے ایمان کا بھی میں فکر مند ہوں, خدا جانے کہ میرا کیا ہوگا, اب برے خاتمے سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے, ہم سبھی کو ڈر لگنا بھی چاہیے, ظاہر بہت سو کو لگتا ہے ڈر, لگنا بھی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, دعا بھی کروانی چاہیے اس کے لیے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح اگر آپ اچھی زندگی گزاریں گے, دینی کتابیں صرف عاشقان رسول کی پڑھیں گے تو انشاءاللہ خیر ہے, ورنہ تو ادھر ادھر کا لٹریچر پڑھیں گے نا, نیٹ ہے اب تو جو آیا سرچ کر لیا, پڑھنا شروع کر دیا پھر گم گئے, تو ملیں گے بھی نہیں پھر, آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایمان برباد ہو گیا, پتا تھوڑی چلتا ہے, کوئی غلط بات ذہن میں ایسی بیچ گئی کہ ایمان کو تباہ کر دے گی, آپ کو پتا نہیں چلے گا, تو مریں گے تب پتا چلے گا بھائی اب کیا ہوگا.
اتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی, عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی, خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے انشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یا امیر اہل سنت, ٹڈی کھانا حلال ہے تو کیا اس طرح ٹڈیوں کو سیخ میں لگا کے وہ بھی زندہ اور چولہے پر اس طرح پکا کے ان کو اذیت دے کر کیا کھانا جائز ہے؟ ارشاد فرما دیجئے.
یہ تو اس کو دیکھنے سے آدمی کو سی چڑھ جائے, جوجری آ جائے, ہمت ہمت ہوتی لوگوں کی, دل کیسے کرتا ہے نا, کم اپنے آدمی اپنے کو سوئی چبا کے ایسے میں ٹرائی کرے گا, اپنے سے برداشت ہوتی ہے, ایک سوئی برداشت نہیں ہوتی تو پوری پوری ٹڈی زندہ زندہ بیچاری کو ایک دم پھنسا دینا, اس میں پیرو دینا بہت تکلیف دے. یہ حلال ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس طرح تکلیف کے ساتھ اس کو پکایا جائے, اور بھی طریقہ ہوتا ہے, آخر یہ بھی تو مرتی ہے, اس کو مرنے کا انتظار کر دیا جائے, اس کے کوئی سی صورت نکلے جس سے یہ مر جائے, کیونکہ اس کا ذبح تو ہے نہیں, خون تو ہے نہیں, تو جب یہ مر جائے تو پھر بڑے آپ پکائے. حدیث پاک میں کھانے کی تو اجازت ہے.
سوشل میڈیا پر میسج آیا ہے فردوس بھائی کا, پوچھ رہے ہیں غوث اعظم مفتی بھی تھے؟
مفتی مجتہد مطلق تھے, حقیقی مفتی تھے, اصل مفتی ہی مجتہد ہوتا ہے, باقی آپ جو مفتی ہیں نا یہ مفتیان ناقل کہلاتے ہیں, جو مجتہدین نے جو کچھ بیان فرمایا اس کی نقل کرتے اس میں سے نکال کر ہم کو فتویٰ دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد حسین بھائی پوچھ رہے ہیں اجتماعی مدنی مذاکرے میں بزرگ لوگ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, ان کو کیسے روکیں یا سمجھائیں؟
ان کو سمجھ بھی تو نہیں پڑتی ہوگی کیا بولا جا رہا ہے, کیا کرے بےچارے, کیا مسئلہ کیا ہے سر, اگر یہ پڑھے گا تو سن نہیں پائے گا, غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کیا کہا کیا نہیں کہا, حلال کو حرام, حرام کا حلال ہے نا, یہ بہت خطرہ ہوتا ہے, بعضوں کو کفر و ایمان کی بھی تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے اس وقت تو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے, اور جس کو بولے ہم تن گوش ہو کر بالکل یکسو ہو کر دھیان لگا کر کان لگا کر سننا ہے, بعض لوگ اشارے بھی کرتے ہیں, دیکھ 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 کیا بولتے ہیں, اے دیکھ, تو اس میں کیا اس کو بھی غلطی ہو جاتی ہوگی, تو اس دیکھ کچھ بھی نہیں کرنا ہے, کوئی آ رہا جا رہا ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا تو اس کو بھی چھیڑنا نہیں ہے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کریں گے نا تو پھر آپ کے دماغ سے نکل جائے گی بات کہ ہو کیا رہی ہے, وہ بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا عورتوں کو بھی جنت میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا؟
کیوں نہیں ہوگا, بالکل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ نکاح میں خطبہ پڑھنا کیسا, اگر نہ پڑھیں تو پھر کیا حکم ہوگا؟
نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے, نہیں پڑھیں گے تو نکاح ہو جائے گا, البتہ ایک سنت ترک ہوگی.
کپڑے ہینگر میں پریس کر کے لٹکاتے ہیں, آج کل لوڈ شیڈنگ کا دور ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اس طرح جو لٹکے ہوئے کپڑے شیطان استعمال کرتا ہے.
ہاں, جو کپڑے فولڈ نہیں کیے ہوتے تو وہ شیطان استعمال کرتا ہے, البتہ اگر کوئی فولڈ نہیں کرتا اس کو یہ نہیں ناجائز یا گناہگار نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بستر کون فولڈ کرتا ہے, اتنے موٹے موٹے گدے ہوتے ہیں, فولڈ ہو ہی نہیں سکتے, اس لائق ہی نہیں ہوتا کہ اس کو فولڈ کیا جائے, تو آج کل تو پلنگ پر ہی لوگ سوتے ہیں, تو بارہ لے کے ہو شیطان, پلنگ میں نہیں سوتا ایسا کچھ نہیں ہے, بستر کا حدیث شریف میں فتح رضویہ شریف میں جو تذکرہ ہے, فولڈ کرنا اس کا تو ظاہر کا مشکل ترین امر ہے, جس چیز کو بچا سکتے ہیں بچائیں, کپڑے بچا سکتے تو بندہ کپڑے بچا لے, بستر مجبوری ہے, یا پھر چٹائی پر سوئیں مدنی نامات پر عمل کرتے ہوئے وہ فولڈ ہو جائے گی.
یاسر تاریخ فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اگر کپڑے لٹکائے ہوئے ہوں تو ان کو شیطان پہنتا ہے, ایسے جو ہم لوگ ہیں کہ کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو ان میں تو پاپا کیا وہ تو ہینگ ہی کرنے پڑتے ہیں, تو کیا اس کو بسم اللہ پڑھ کر ہینگ کریں گے تو کیا اس کو شیطان پہنے گا یا نہیں پہنے گا؟
اب اس کی دیکھو یوں تو کوئی زیادہ تشریح تو پڑھی نہیں, فتح رضویہ شریف میں یہ حدیث سے نقل کی گئی ہے. تب میں نے جیسے بستر فولڈ کرنا ہے نہیں تو شیطان لیٹے گا, تو وہ اتنے اتنے موٹے موٹے گدے ہوتے ہیں تو فولڈ کرے گا کیسے؟ تو اتنے اتنے موٹے گدوں پر سونا بھی تو کوئی فرض و واجب نہیں ہے. سنت تو چٹائی پر سونا سنت ہے, پلنگ پر سونا بھی سنت ہے, اب ہم اس کو پلنگ بولتے ہیں, چار پائی یا جس طرح کی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمائی اس کو بھی نوازا ہے, تو اب اس کے اوپر کچھ بچھا ہوا ہوتا ہے تو وہ فولڈ ہو سکتا ہے. ادھر تو وہ ایسا دبلا پتلا پتلا ہو یہ فولڈ ہو جائے, جیسے چٹائی یا گدڑی یا چادر سے گزارا ہو, لیکن اب تو لاکھوں روپے کے پلنگ آتے ہیں. اب جو حدیث پاک ہے اس میں تو ہم تبدیلی نہیں کر سکتے نا کہ بھائی لوگوں کی ہم موج کرنے کے مزے لینے عادت ہو گئی نرم نرم پلنگوں پر, اس لیے ہم مسئلہ یا حدیث پاک میں کچھ تبدیلی کر دیں تو یہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے. تو اس طرح کوٹ تو طے ہو سکتا ہے, اس کے لیے زیادہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مشورتاً بات عرض کر رہا ہوں, جب کوٹ جو بھی کوٹ پہنتے ہیں یا جو جیکٹ پہنتے ہیں وہ جب اتارتے ہیں جہاز میں جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں تو جو پہننے والے ہیں, یہ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے, آپ کوٹ کو ہاتھ پر ڈال لیتے ہیں اور یوں لے کر چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ نے ایک طرح سے فولڈ کر دیا ہے اس کو.
نہیں آپ اس کو فولڈ مت بولیں.
نہیں میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, آپ کیا فرماتے ہیں یہ فولڈ نہیں ہوگا؟
یہ تو پھر ہینگر میں بھی کچھ نہ کچھ تو فولڈ
نہیں بابا, ہینگر میں فولڈ نہیں ہوتا, ہینگر میں ہینگ ہوتا ہے. اور آپ جیسے تے کر, یہ نہیں یہ تے ہے, جیسے آپ نے کپڑا سیدھا رکھا ہے آپ اس کو تے, جیسے آپ بستر کے فرما رہے ہیں تو بستر کو بستر جیسے سیدھا ہے آپ ایک ڈال دیتے تو یہ بستر آپ کا تے ہو گیا, تو آپ اس کو فولڈ کے فرماتے ہیں. تو اب ایک کپڑا سیدھا آپ یہ لٹک رہا ہے, اگر اس کو آپ ایک تے ڈال دیتے ہیں تو کیا یہ تے کر دینا, جیسے چٹائی کو آپ نے ایک بار کا ڈالا تو یہ فولڈ ہو گئی, تو کیا لباس کو اگر آپ ایک بار یوں ڈال دے تو کیا لباس فولڈ نہیں ہو جائے گا؟ اصل میں اس سے بہت بڑا پرابلم ہے کریز خراب ہونے کا, جو سوال آیا لائٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو وہ استری کر کے پریس کر کے پہننا ہوتا ہے. تو اگر یہ اس طرح کوٹ کو جس طرح یہ ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں چلتے ہوئے, یا جیکٹ کو یوں ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں چلتے ہوئے, تو اگر اس طرح اگر کوئی جیسے ان کا روڈ لگی ہوئی ہے گھر کے اندر اور اس روڈ کے اندر اگر یہ اس یوں لاٹ ڈال دیں, جو کرنا چاہے گا اس کے لیے راستے نکل سکتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہے گا تو وہ اس کے لیے پھر کامنٹس دینے میں کوئی اس کو دیر نہیں لگے گی. تو اگر یوں لگا دیا جائے تو اس کی جو پریس کا جو اس کا ایشو ہے, پریس کا ایشو بھی اس کا شاید باقی رہ جائے گا, یعنی اس کو پرابلم شاید اتنا نہیں ہوگا کیونکہ وہ نارملی یہ کر لیتے ہیں اور یہ مڑ بھی جائے گا اور کھلا نہیں رہے گا جیسے کہ عموماً لٹکے ہوئے جیسے کپڑے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
یعنی تھوڑی دیر کے لیے تو لگا لیتے ہیں لوگ, زیادہ دیر اگر یہ مڑا ہوا رہے گا تو اکڑ نہیں جائے گا.
نہیں بابا یہ بات ہوگا نہیں, بہت دیر تک بھی رکھ سکتے ہیں اس کو, رکھے رہتے ہیں یہ نہیں ہے
تو گھنٹوں رکھیں گے نا
بابا, نہیں مڑتا.
اچھا
یہ مطلب یہ ایک وے ہے, اسی طرح جیسے ہینگر میں جو کپڑے لٹکاتے ہیں, یعنی اس وقت ہینگنگ سسٹم ہے دنیا بھر میں نارملی, آپ اگر کپڑے ہینگ کرنا چاہتے ہیں تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سوال کی صورت میں, تو اس کو لٹکانے کے بجائے اگر آپ اس کو پریس کر کے ہینگر کے اندر ہی اس کو یوں ڈال دیتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا تھا, تو یہ اب کھلا ہوا تو لباس نہ رہا, یہ فولڈ یہ تے تو ہو چکا فولڈ ہو گیا. جیسے نارمل ہم جب تے کر کے بھی تو ایک ہی تے کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں, اگر وہ تے کیا ہوا چیز اگر آپ ہینگر میں لگا کر اس کو ہینگ کر دیں تو اس کی پریس بھی باقی شاید رہ جائے گی, مطلب اس طرح خراب نہیں ہوگی اور یہ شاید وہ ہینگ بھی نہیں ہوگا جس کو لٹکا ہوا پورا لباس جس کو لٹکا ہوا ہم کہتے ہیں. واللہ عالم یہ ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, میں نے کہا آپ کے
ناجائز تو ہے نہیں جی, اگر لٹکا کے رکھا یا تے نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے ناجائز نہیں ہے, شیطان سے ڈر تو لگتا ہے لگنا بھی چاہیے.
ہاں تو سننے والوں کو ایک میں چاہ رہا تھا کہ ان کا اگر ذہن میں کوئی ایسی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو کوئی ان کو ایک ریلیکس یا ان کو ایک وہ ہاں یار یہ بھی کر سکتے یہ ہو جائے گا تو عمل بھی ہو جائے گا اور ہمارے وہ جو
جی جی سمجھ
وہ بھی حل ہو جائے گا.
جیسے کرتا پاجامہ ہوتا ہے تو جیسے ہینگر ایک ہے تو کرتا جو ہے وہ پورا رکھا جاتا ہے اور پاجامہ جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ گھما دیا جاتا ہے تو اس طرح جو وہ اس کی استری وغیرہ خراب نہیں ہوتی.
جس طرح پہ جی شلوار یا پاجامہ یا پینٹ کا فرما رہے نا
جی
پینٹ بھی اسی طرح رکھی جاتی ہے اسی طرح شرٹ اور کوٹ وغیرہ سب اس طرح موڑ کر جیسے میں نے امیر سنوں کو عرض کی نا کہ جیسے ہمارا بستر پورا سیدھا ہوتا ہے ہم ایک بار ڈال دیتے ہیں تو وہ بستر بھی فولڈ ہو چکا ہوتا ہے تے ہو گیا. واللہ عالم.
فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ بعض لوگ نماز پڑھ کر مصلی کا ایک کونا لپیٹ دیتے تو کیا یہ کفایت کرے گا؟ تو امام علیہ سنت رحمہ اللہ نے پہلے کپڑے کو لپیٹنے کے حوالے سے احادیث نقل فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ ان حدیث سے اس کی اصل نکل سکتی ہے. مطلب یہ کہ اتنا لپیٹنا بھی کفایت کرے گا. ہاں افضل یہ ہے کہ پورا لپیٹ دیا جائے. تو اس سے جو نگرانی صورت تجویز دے رہے تھے کہ کچھ لپیٹ کر اس طرح لٹکا دیا جائے تو کفایت کرے گا. تو امام علیہ سنت کے اس فتوے سے یہی سمجھ آتا ہے کہ اتنا لپیٹنا بھی کفایت کر جائے گا. کتنا لپیٹ دیا جائے تو وہ شیطان کے استعمال سے کپڑا محفوظ رہے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد اسلم اتاری ہے جامعہ المدینہ سری رنگا درجہ ثانیہ. امیر اہل سنت رحم دلی کسے کہتے ہیں؟ کیا اس کا ثواب ہوتا ہے؟
یہ رحم دلی ہمدردی کسی پر ترس آنا یہ سب ایک ہی معنی میں نہ لوگوں پر ترس کھانا چاہیے رحم کرنا چاہیے ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی پر رحم کرے گا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. یہ رحم دلی ہمارے اندر واقعی آ جائے نا اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ مدینے کی طرف اڑ نکلے اتنا صاف ستھرا ہو جائے. لیکن گھر گھر میں اس وقت ظلم کی آندھیاں چل رہی ہیں لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا برا بلا بولنا ستانا یہ ہے. نہ گھر میں مطلب سکون ہے نہ پڑوس میں سکون ہے نہ محلے میں نہ شہر میں نہ گاؤں میں نہ ہر جگہ مطلب ایک دوسرے کی بندے جو ہے وہ برائیوں میں اور کاٹ کرنے میں لگے ہوئے. جبھی تو ہمارے گھروں میں امن نہیں ہے جھگڑے. رحم دلی حقیقی معنوں میں ہم کو نصیب ہو جائے نا تو ہمارا معاشرہ درست ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ منگنی میں اگر لڑکی والے لڑکے والوں کو کہیں کہ تم پانچ من کی مٹھائی لے کر آنا اب ایک غریب آدمی ہے وہ کہاں سے اتنا افورڈ کر سکتا ہے اور اس طرح کی رسموں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
لڑکی والے لڑکے والوں کو کہیں
جی
ہاں تو کہیں کہ ایسا ہے کہ ہم جیسے ہمارے یہاں کراچی میں جو ماحول یا برادریوں میں میمن برادری میں یہ کہ لڑکی والے آزمائش میں ہوتے ہیں خرچے کے تعلق سے اور بعض برادریوں میں ایسا ہے کہ وہ لڑکے والے آزمائش میں ہوتے ہیں وہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ اتنی ہے. تو پانچ کلو مانگی پانچ من مانگی یا پانچ کلو مانگی یہ مانگنا تو نہیں چاہیے. اور اگلا اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے دے گا مٹھائی کہ ورنہ یہ نکاح ٹوٹ جائے گا شادی نہیں ہوگی یا بعد میں تانے دیتے رہیں گے ہماری بچی یا ہمارے بیٹے کو یہ لوگ تکلیف دیں گے دونوں صورتوں میں تو یہ پھر رشوت کہلائے گی جو شر سے بچنے کے لیے دی جائے گی. یا یہ برا بلا کہیں گے کہ کنجوس ہے اتنا بھی نہیں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا وہ جھوٹ سچ ملا کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ڈیگریڈ کرتے ہیں تو یہ سب شر کہلاتے ہیں برائی. تو یہ برائی سے بچنے کے لیے ان لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی برائی سے بچنے کے لیے اگر یہ مٹھائی دیں گے یا کوئی سی بھی چیز ایسی دیں گے تو یہ رشوت کہلائے گی. لینے والا گناہگار ہے دینے والا چونکہ برائی سے بچنے کے لیے دے رہا ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دے رہا تو اس کا دینا جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
اکثر شادیوں میں جو کارڈ پر کھانے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے اس ٹائم پر کھانا نہیں کھلایا جاتا تو کیا وہ جھوٹ میں شمار ہوگا؟
کھلائیں کس کو؟ کرسیوں کو کھلائیے. آتا ہی کوئی نہیں ہے ٹائم پر. یعنی ایک ذہن بن گیا لوگوں کا لکھو جو بھی ان کو پتا ہے کہ گیارہ بجے سے پہلے کھانا شروع نہیں ہونا ہے. لکھا پہلے دس ہے, دس بجے جا کے بیٹھیں گے نا تو پھنس جائیں گے وہاں. یہ لوگ آتے ہی لیٹ ہیں, اور یہ ایک ایسی پکی عادت ہو گئی ہے کہ اس کی تو اصلاح ہو سکتی ہے لیکن بہت مشکل کام ہے.
آغاز کہیں سے لیا جائے اس کی کیا صورت ہو, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 500 کی دعوت ہے نا تو بعض اوقات صرف 5 کی وجہ سے کھانا نہیں شروع ہو رہا ہوتا. وہ جو 5 ہیں نا ان میں ایک تو جناب محترم دولہا صاحب ہیں, یا پھر دولہے کی ماں ہے, یا اس کی وہ کوئی بہن آنے والی تھی کہیں سے تو وہ نہیں پہنچ رہی ہے. یعنی یا تو یا کو 2-4-5 افراد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ساس سسر وغیرہ, چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو لڑکے کی طرف سے ہو, یا تو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے. یعنی لوگ جمع ہو بھی جاتے ہیں تب بھی کھانا شروع نہیں ہو رہا ہوتا. اب جیسے مجھے یہ ابھی سوال ہوا تو مجھے آپ کا اجتماع والا وہ ایک وقت یاد آ رہا تھا کہ آپ ابھی تھوڑا انتظار کر لیں, اسلام بھائی جمع ہو رہے ہیں, مگر آپ نے بیان شروع کر دیا. چاہے وہ آپ کا ایک شاید ایک جملہ تھا کہ میں دریوں کو سنا دوں گا, ٹھیک ہے, تو مطلب کوئی بھی ہوگا سنا دوں گا میں, بھائی مجھے بیان کرنا ہے. تو آپ کے بیان کی وقت کی پابندی نے اسلامی بھائیوں کو وقت پر پہنچنے کا مزاج دیا, اور پھر ہمیں یاد ہے جب ہم گاڑیاں لے کر آپ کے وہ روڈ اجتماعات میں پہنچتے تھے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ بیان شروع فرما دیں گے اور وہ ڈیلے نہیں ہوگا. تو کیا اس میں کوئی دعوتوں میں کوئی ایسی انقلابی صورت آ سکتی ہے کہ شروع میں تو تکلیف ہو, کسی کو تختہ مش پر آنا پڑے گا؟ کیونکہ ایک دعوت مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وقت پر شروع کر دی اور وہ آپ والا ہے کہ کوئی آیا نہیں تھا, تو اس کو بےچارے کو 3 گھنٹے تک کھانا کھلانا پڑا. وہ جو 30 جو آ ہی رہے ہیں, ہر آنے والے کو اس نے یہ تو نہیں کہنا یار میں نے تو آپ کو وقت پر دعوت دی تھی, اب آپ لیٹ آ گئے تو ہم نے کھانا بند کر دیا ہے. تو دعوت میں وہ یہ تو نہیں کہہ سکے گا, یہاں وہ لنگر میں ہوتا ہے کھانا ختم ہو گیا ختم ہو گیا, دعوت میں کھانا ختم ہو گیا کا نعرہ لگایا کوئی بھی نہیں لگائے گا, وہ کہیں سے بھی پکڑ کے بھی کھانا کھلائے گا. تو یہ اسی صورت حال میں جو کہ یہ ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی ہے, اور لوگ پھر گھروں پر 1-1.5-2 بجے واپس لوٹتے ہیں, اس میں بعض اوقات قیمتی زیورات پہنے ہوئے ہوتے ہیں, لوٹنے کے واقعات ہوتے ہیں, بہت سارے نقصانات بھی واضح ہیں, اور سوسائٹی کے کچھ افراد ہیں جو اس معاملے میں تشویش بھی کرتے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں لوگوں کی رہنمائی دونوں طرف سے کیا کرنی چاہیے؟
اس میں جو سماجی ادارے ہوتے ہیں نا, یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنی کمیونٹی میں یہ اس طرح لوگوں کو سمجھائیں. قانون پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, قانون خالی وہ تحریر میں آ جائے گا, اسے پتہ بھی نہیں ہو, خود بھی بھول جائیں گے. ان کو جیسے کہ ان میں ایک مجلس ان کی اس کام کے لیے فکس ہو کہ بھائی اپنی برادری میں اس مہینے 3 شادیاں ہیں, تو دولہا دلہن دونوں فریق کے پاس وہ پہنچے اور ان کو یوں کرنا ہے, آپ کو یہ سمجھائیں, ان کو ایگری کریں اور وہ ہاں کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایگری ہیں کہ ہم اتنے بجے پہنچ جائیں گے, دولہا بھی اتنے بجے حاضر ہو جائے گا, اور دلہن والے بھی بولیں کہ آپ فکر مت کرو ہماری دیگیں اس سے پہلے پہنچ جائیں گی, ہم آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے. تو اگر یہ سماجی ادارہ کوئی آگے آئے گا نا تو دوسرے سماجی ادارے اس کی ریس میں شامل ہوں گے, اور یوں یہ مطلب نظام چل سکتا ہے. باقی میرے آپ کے بحث کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک ٹائم مطلب بولتا ہے ٹائم پاس ہو جائے گا کہ بھائی بڑھیا ان کو قوم کا درد ہے بےچارے یوں سمجھاتے ہیں, تو اس طرح یہ لوگ نہیں سمجھتے. وہی طریقہ یہ بیٹھے میری سمجھ میں آیا کہ شاید اس طریقے سے ترکیب بن جائے, سماجی ادارے والے بھی سن رہے ہوں گے.
بعض کمیونٹی میں رائج ہے, جیسے ایک جگہ ہمارے رکن شورا کا بیان تھا یہیں باب المدینہ میں, تو انہوں نے پہلے کہا کہ آپ نے اتنے وقت پر آنا ہے, اگر کھانا شروع نہیں ہوا تو پھر ہمارے اوپر جرمانہ ہو جائے گا. تو انہوں نے تعریف بھی کی بعد میں بیان میں کہ واقعی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ کہاں عادی ہیں, لیکن انہوں نے وقت پہ شروع کیا, بلکہ آخر میں جب دعا ہو رہی تھی تو ٹائم تھوڑا سا اوپر ہوا تو انہوں نے روٹیاں تقسیم کرنا شروع کر دی تاکہ جرمانہ نہ لگ جائے. تو جرمانہ لگانے والا پہلو یہ غلط ہے, لیکن وقت کی پابندی والا پہلو ایک ہے کمیونٹی, اس میں بالکل رہ جائیے.
جرمانے کے خوف سے یہ سب ہوا اور جرمانہ ناجائز.
اب جرمانے کی بھی میں بھی کمیونٹی میں میری بات چیت ہو رہی تھی, جرمانے کی کہانی یہ ہے کہ جرمانہ 5,000 یا 10,000 سے زیادہ نہیں لگتا. اگر یہ روپیہ ہو یا 10,000 روپیہ ہو, جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جس نے اپنے اولاد کی شادی پر 4-5 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں, اس کے 5-10 ہزار روپے کیا بولتا ہے؟ تو ہمارے یہاں, کیونکہ میری پچھلے دنوں جو کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی, تو ان سے بھی اس موضوع پر بات چیت ہوئی تھی کہ جو مالی جرمانے سے تو مالدار آدمی تو بچ جائے گا, غریبی آدمی کے لیے آزمائش ہوتی ہے. قانون وہ بنائے جس میں امیر ہو یا غریب ہو, سب کے لیے وہ قانون برابر لاگو ہو سکتا ہو, وہی اصول بننا چاہیے. تو برادریوں میں یہ بنتا ہے, پینلٹی یہ لگا دیتے ہیں اور یہ پینلٹی لے کر نکل جاتے ہیں, 5-10 ہزار روپے دے دیں گے یہ کہ بھائی مطلب کپڑے ایک دو زیادہ سلوا لیے. تو آپ کی بات جو ہے کہ یہ جا کر ذہن سازی کرنا, یہ اس پر برادریوں کو اگر آ جائیں اور یہ بھی طے کر لیا یا خاندان کے اندر کہ جو آگے, چونکہ ہم چینل پر ہیں تو لوگ سنو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر یہ بھی نافذ کر دیا جائے کہ بھائی مطلب کہ اگر کوئی بیٹی کی ماں یا بیٹے کا باپ یا یہ اگر کوئی نہیں آیا تو وہ ناراض نہ ہو, کیونکہ پھر وہ ناراضی کی وجہ سے کھانا رکتا ہے. تو وہ پھر یہ کہ ان کو بھی چاہیے کہ ہم لیٹ ہوئے ہیں, اچھا یہ لیٹ خود ہوں گے, کھانا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو شادی کے اندر جو یہ مسائل پیدا کرتے ہیں نا, اسی وقت ہال کے اندر ہی وہ ایک الگ طوفان کھڑا ہوتا ہے. تو یہ پھر اپنی وجہ سے پورا ایک شر پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ سمجھیں, اور جب آپ نے غلطی کی ہے تو پھر آپ کی غلطی کی سزا پہ سب کو کیوں دے رہے ہیں؟ کھانا شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا.
اللہ کرے دل میں اتر جائے آپ کی بات.
آمین. اب تو ہال جو ہوتے ہیں نا, ان کو بند کرنے کی بعض مقامات پہ 12 بجے پابندی ہے اکثر مقامات پر, لیکن اب 12 بجے لائٹ بند ہوتی ہے اچانک اور پھر تھوڑی دیر بعد کھل جاتی ہے چند لمحوں کے بعد. تو وہ وہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جو بھی نگرانی شورا نے بیان کیا ہے کہ وہ اوپر پہ سے پھر دینا ہوتے ہیں, جن کا ذمہ داری ہوتی ہے بند کروانے کی ان کے دیتے ہیں اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے ان کا.
یہ اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی کہاں ہے؟
چوتھے آسمان پر تشریف فرمائے.
بنا بنا آسمان منزل ابن مریم, بنا آسمان منزل ابن مریم, بنا
ذہن میں آتا ہوگا بہتوں کو کہ یہ ابن مریم یہ کیا, یہ کس کا نام ہے؟ یہ واقعی یعنی ہر ایک کو نہیں پتا ہوگا ابن مریم مانے کون. تذکرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا تھا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے, اس لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. تو یوں ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں.
یوٹیوب سے عابد علی بھائی پوچھ رہے ہیں, کیا اس دور میں غوث پاک کے ملفوظات کی کتابیں ملتی ہیں, اور جو ملتی ہیں تو کیا ان پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے؟
ہاں, اعتبار نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟
مطلب وہ اتنی
فتول غیب, جیسے فتول غیب تو مشہور کتاب ہے غوث پاک کی, ترجمہ بھی ملتا ہے, مگر ترجمہ کسی عاشق غوث اعظم ہی کا لینا چاہیے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح کے ساتھ ترجمہ بھی ملتا ہے, نہ جانے کتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہوگا فتوح الغیب کا, بہت ہی مشہور کتاب ہے غوث پاک کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بغدادی کسوٹی ہونی ہے اور آج اس کے ساتھ بغدادی کسوٹی ہونی ہے. آئیے اس شخصیت کی زیارت کرتے ہیں. میں نے پوچھا نہیں ہے تو میں وہاں نہیں جا رہا شاید جی سر. آپ
میں یہ سوچا شاید پوچھ لیا ہوگا.
نہیں ان سے نہیں پوچھ سکا,
موقع نہیں ملا. ابھی لائیو پوچھ بھی نہیں سکتے. ہاں ان کو پوچھا نہیں ہے نا ابھی.
ہاں لائیو پوچھ
لائیو تو یہ بےچارے مروت میں آپ بول دیں گے, پھر آزمائش بھی آ سکتے.
مگر ہاں بولنے کی اجازت ہے
خود بخود. ہاں کہنا چاہے تو یہ تو بیٹھے دار الافتاء اہل سنت میں منتظر ہوتے ہوں گے کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے. لیکن یہ لائیو اس طرح آپ لوگ جو گھیرتے ہیں نا تو اس طرح ہو سکتا ہے یہ پسند نہ فرمائے.
یہ ہو سکتا ہے.
اب یہ نہیں کہ ان کو تو داؤ پہ لگا دیے نا, ہاں بولے نہ بولے آزمائش میں ہی. یہ تو آہستہ آہستہ نکلی آواز جیسے آپ
نیم رضا مندی تو ہے ہی نا.
ہم اس نے دن رکھتے کل رضا مندی.
ماشاء اللہ
الفاظ تو کل رضا مندی والے.
چلے پھر آغاز کرتے ہیں. جس شخصیت سے ہم نے بات کی تھی انشاءاللہ ان کو ہم کل لے لیں گے.
دو بھی تو ہو سکتی ہیں.
ہاں ہو سکتی ہیں, وہ تیار رہیں گے انشاءاللہ.
کیا آپ وہ جاندار ہے؟
جی نہیں.
کیا کوئی مقدس مقام ہے؟
جی نہیں.
وہ چیز کا تعلق زمین سے ہے یا اوپر کی طرف؟
نہیں یعنی کہنے زمین سے. اور
یہ دیکھو یہ شاگرد ہیں یہ استاد ہیں. اب شاگرد استاد کا احتساب کر رہا ہے, سوال جواب کر رہا ہے, اور سوال بھی ایسا مشکل بنا ہے کہ آج استادی آزمائش میں. یہ ان سے پڑھتے رہے ہیں حاجی رضا مفتی ہاشم صاحب سے. اب بھی جاری ہے. اب تو فتوے کی ترکیب ہے.
جی زمین سے تعلق ہے یا اوپر آسمان؟
زمینی اشیاء میں سے. یوں آپ کی مراد
نہیں ہوں زمین و آسمان سے تعلق تو ہے نا یار. آخر کوئی بھی شے ہے زمین و آسمان سے باہر کیسے جائیے؟
زمینی چیز ہے یا آسمان؟
پانی بھی ذرا آسمان سے آتا ہے نا,
بادلوں سے آتا ہے. ہاں مگر وہ کہا یہی جائے گا آسمان سے آتا ہے.
جی
جی زمینی اشیاء ہیں یا
ایک نہیں ایک شے کا سوال ہوتا ہے.
زمین وہ زمین میں ہے؟
زمین میں یا زمین پہ؟
زمین پر.
جی ہاں
آسمانوں پر نہیں ہے. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل؟ ہوائی جہاز میں بالفرض وہ ایسی شے وہ جا سکتی ہے نا بادلوں میں.
ابھی تو مجھے نہیں.
جب بارش بادلوں سے آتی ہے تو آپ بولتے ہیں آسمانوں سے آئی, اور ہوائی جہاز تو میرا تجربہ ہے بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے, بادل نہیں نیچے نظر آ رہے ہوتے. چلو خیر. اس میں میرا کوئی اشارہ بھی چلا گیا ہے.
اسے بہت بڑا اشارہ.
وہ کوئی کپڑے کی چیز ہے؟
جی نہیں.
اس وقت فیضان مدینہ میں موجود؟
اس باؤنڈری کا یہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ باہر بھی بتا سکتے ہیں؟ بتا دیں. ممکن ہو
کہہ نہیں سکتے اس حوالے سے.
یہاں بھی ہو تو کیا پتا ہے؟
تعجب یعنی ممکن ہے.
میرے تو
اگر ابھی اس پوری باؤنڈری کا کہنا جیسے پوری جو جامع المدینہ کی عمارت اور یہ سب کچھ ملا کر تو ہے فیضان مدینہ میں.
اچھا
مانو کر ہے.
ہاں گنبد مثلاً گنبد ہے, دار السنہ بھی ہے, جامع المدینہ کی عمارت بھی ہے. وہ کہاں پہنچتے ہیں؟
اس کا تعلق دعوت اسلامی سے خصوصی طور اس طرح؟
وجہ شہرت یہ نہیں ہے.
وجہ شہرت یہ نہیں ہے
اگرچہ ہے تعلق.
بہت اچھا تعلق ہے, گہرا تعلق.
الحمدللہ.
عمارت ہے؟
عمارت تو ویسے مکان میں آتی ہے.
اچھا مکان کی نفل. کوئی کتاب ہے؟
جی ہاں.
اب آیا ٹرننگ پوائنٹ. سب سے افضل ترین کتاب قرآن کریم ہے اور تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے.
وہ حدیث کی کتاب ہے؟
جی نہیں.
تفسیر کی کتاب ہے؟
جی نہیں.
سوالات کتنے ہوئے؟
سات.
سات.
اردو کی کتاب ہے مجموعی طور پر یعنی عموم زیادہ تر اردو زبان میں؟
کتاب تو عربی میں تحریر ہوئی.
جی
ہوئی ہوگی.
اردو میں یا عربی؟ اردو میں زبان میں.
یعنی وہ اصل کتاب اصل نسخے کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
جی اصل تو.
جی نہیں.
اس کا آج کتاب کا ذکر مدنی مذاکرے میں ہوا.
آپ یہ کہہ سکتے میری موجودگی میں نہیں ہوا.
میری موجودگی میں
اگر نہیں ہوا تو
آنے دیو.
آسمانی کتاب ہے؟
جی نہیں.
آخری سوال ہے.
اس کے بعد مدنی فیض بتا کر نام.
سیرت سے متعلق کتاب ہے؟
جی.
سیرتوں کے متعلق وہ کتاب ہے.
جی ہاں.
آپ یہ بھی ایک آپ کو ہنٹ صحیح ہے. کیا بولتے ہیں؟
کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے.
جیسے تذکرۃ الاولیاء سیرتوں کے متعلق ہے. بہت جائیں گے اب تو میرا خیال ہے.
سیرت النبی اور
آسان کر دیا.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ان میں جو معجزات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ذرا معجزات بھی سیرت ہی میں.
صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے
اکثر تو
سیرت کی کتاب میں ہوتا ہے. اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے.
اب جیسے کسی صحابی کی اگر کوئی کرامت پر کتاب ہو سے کرامت شیر خدا تو ذرا سیرت ہی
تو ضمناً آیتیں بھی ہوتی ہیں اس میں.
جی
لیکن وہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ آیتیں ہیں اور سب ان کی. خیر تو وہ سیرتوں کی کتاب ہے مختلف ان میں سیرتیں ہیں. اب پہنچ گئے ہوں گے. اب تو ترجمہ تو پتہ نہیں خدا جانے کتنی زبانوں میں ہوا ہو.
مدینہ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا؟
جی نہیں.
ایک کاؤنٹ ڈاؤن نہیں چل رہا آج.
رعایت خصوصی
ان کے لیے خصوصی. اب تو وہ نام دینا ہے مدنی فیس کے ساتھ.
دو سوال کا اور موقع دینے.
تقریباً یہ قریب آ گئے.
گیارہویں شریف سبحان اللہ. گیارہ سوال ہو گئے.
سبحان اللہ.
بس سے
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب. جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب.
ان کی لکھی بھی کتاب نہیں ہے.
میں ان کی لکھی
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر.
جی ہاں
سیرتوں کی کتاب ہے نا. حضور غوث اعظم کی سیرت بھی ہے. بے شمار اولیاء کرام اس میں سیرت ہے. آپ پہنچ تو گئے. آپ تو پہنچ گئے مگر یہ سوالات بڑھا کے پہنچے ہیں.
ایک اشارہ دے دوں؟
اب بھی نہیں پہنچے.
سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو اس کتاب کو انہیں اچھے طریقے سے
اس کا مطلب اس ایک شعر میں بھی تذکرہ ہے. اب تو پہنچے. چاہے تو شعر سنا دیں یوں مطلب پہنچ جائے. نہیں
نام دے دوں.
ہاں نام لے لیں،
بحجۃ الاسرار کتاب ہے.
آپ کا جواب درست ہے.
بہجتوں سے سر کی گئے جو بہجتوں دستدار میں ہے، بہجتوں سے سر کی گئے جو بہجتوں دستدار میں ہے، یہ فلک وار مریدوں پہ گئے سایا تیرا، وار پوری دو پایا تیرا.
بحجۃ الاسرار شریف جو ہے نا، یہ کتاب اول سب سے پہلی کتاب ہے جس میں غوث پاک کی سیرت شامل ہے، اور بہت سارے اور بھی بزرگوں کی سیرت ہیں اس میں، اور دیگر غوث پاک کی سیرتوں پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی سب اسی کتاب سے ماخوذ ہیں، نکلی ہوئی ہیں یوں کہہ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. ایک اور بغدادی کسوٹی کی بات چلی تھی، تو ہمارے پاس ایک شخصیت اسکرین پر ہم ان کی زیارت کر سکتے ہیں.
واہ، یہ ہے مرد نا، ہمت والا ہے،
شجاع بہادر.
جی حاجی یعفر صاحب، آپ آن ایئر ہیں اور آپ سوال شروع کر دیں.
جانشینی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شیخ کوئی جاندار ہیں؟
جی نہیں.
جانشینی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شیخ کوئی مقدس مقام ہے؟
جی ہاں،
مگر پہنچا گیا کرشمہ.
اس کا تعلق حرمین طیبین سے ہے؟
تعلق کس کا نہیں ہے حرمین طیبین سے؟ اگر آپ کی یہ مراد ہے، کیا وہ حرمین طیبین میں ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم؟
جی
جی نہیں.
اس کا تعلق سرزمین عراق سے ہے؟
عراق میں نہیں ہے وہ مقام.
ایک محاورہ سنو، بغل میں بچہ شہر میں ٹھنڈورا. جی ہاں بولتے چلے جائیے، دنیا گھوم لیں، کرشمہ پہنچائے گا. اطراف میں دیکھ لیں ذرا کوئی شخصیت ہے اطراف میں.
تعلق کیا میں یہ آپ،
وہ کیا مقدس مقام پاک و ہند میں ہے؟
جی ہاں. آواز نہیں.
مقدس مقام پاکستان میں ہے؟
جی ہاں.
کیا وہ مقدس مقام کا تعلق لاہور سے ہے؟ یعنی وہ لاہور میں ہے؟
جی ہاں.
شریف نے اشارہ دے دیا. ہو مدینے کا ٹکٹ داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ ہم کو عطا داتا پیا.
شہید داؤد اسلامی سجاد و احد آقا، رہے جنت میں یکجا دونوں بھائی یا رسول اللہ. جی آجی آفور.
یا میرا شاہ زنجانی.
سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے.
جو مقدس مقام آپ نے سوچا ہے وہ لوگوں کے لیے مرجع خلائق بھی ہے؟
لوگوں کے لیے مر جائے خلائق.
اب سنگم کا پانی.
لوگوں کے لیے کیا مرض نہیں، لوگوں کے لیے مر جائے خلائق نہیں ہو سکتی کوئی چیز.
اب سنگم کا پانی.
معاف کر دے، میں صرف مر جائے خلائق کہیں گے اور عوام سمجھے ہی نہیں گیا اس کو.
جی ہاں جی آفور.
مرجع خلائق کا سوال ہو گیا، جواب اگر
کیا وہ مرجع خلائق کی جگہ
پیلا
آپ کی مراد اس سے کیا ہے؟ ہاں جی آفر، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ مرجع خلائق
مطلب
سے
مطلب لوگوں کا رجوع ہے اس جگہ پر،
یعنی داتا دربار، داتا صاحب کا مزار شریف، یہ مراد ہے آپ کی؟
ایسی جگہ مقدس مقام ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، جہاں سے رجوع کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ
یعنی ہجوم ہے، آپ ہجوم کی طرف جا رہے ہیں، ایسا مقام جہاں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے.
وہ تو مارکیٹ بھی ہے.
نہیں یہ وہ تو آپ پوچھیں گے نہیں نا، آپ تو فرما دیا نا کہ مقدس جگہ پوچھتے ہیں.
نہیں تو ان کی مراد یعنی داتا دربار ہے؟
نہیں ہم داتا دربار کا نام ہم نہیں لیتے، ہم یہ کہتے ہیں
وہاں لوگ جاتے ہیں.
چلنے تو دیں نا آپ، چلنے تو
دیں. وہاں لوگ جاتے ہیں، دیکھیے قبرستان میں لوگ جاتے ہیں.
چلو وہاں وہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے.
ہاں ہاں بالکل.
آگے سوال کریں.
مرجع خلائق سے یہ مراد ہے کہ بہت زیادہ آنا جانا رہتا ہے.
کیا اس جگہ کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟
تو دعوت اسلامی والوں کا تعلق تو ہے نا، ظاہر ہے کہ مسجدوں سے ہے، مزارت اولیاء سے ہے، قبرستان سے تدفین کرنے جاتے ہیں نا.
جگہ کا تعلق دعوت اسلامی،
یعنی کیا وہ دعوت اسلامی کی ملکیت ہے وہ جگہ، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟
جی ہاں، دعوت اسلامی کے زیر انتظام ہے وہ جگہ.
جی نہیں.
کیا وہ کوئی مزار ہے؟
جی نہیں.
مقدس مقام کوئی مزار ہے؟
جی نہیں.
آخری سوال.
آج یہ افور سوچ رہے ہیں
اور ٹائم آج نہیں چل رہا.
ٹائم چل رہا ہے اور یہ آخری سیکنڈ ختم ہو گیا ہے، سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے.
اب نام لینا ہوگا،
نام لینا ہوگا جو مرکز الاولیاء میں ہے وہ نام لے لیں. مائک
او مدینے کا ٹکٹ
فرما دے کچھ.
او مدینے کا ٹکٹ ہم کو عطا داتا پیا.
انہوں نے پوچھا کیا وہ کوئی مزار ہے تو میں نے منع کیا، مزار نہیں ہے.
واسطہ خواجہ پیا کا داتا پیا. وہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی لے کے مزار پور اقدس کے قریب خواجہ غریب نواز کی چلا گاہ ہے.
سوال کر رہے ہیں، سوال ہے.
نہیں آپ نے کچھ سنا ابھی ہماری آپس میں؟ کس نے یہاں سے کہا مائک قریب ہے، آواز آئی تھی آواز پجی ہوئی ہے. لگے تو پجی ہوئی ہے.
آواز نہیں آئی بابا.
اچھا
یہ آواز نہیں آئی.
چلیں آجی آفر، آپ دے دیں جواب.
جواب یہ آپ اپنے اعتماد کے ساتھ دیں
اور گج وج کے دینا ہے.
جو آپ نے مرادی مقدس مقام کو سوچا ہے وہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی لے کے مزار پور انوار کے قریب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے.
آپ کا جواب درست ہے.
ماشاء اللہ کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. معذور بچہ چلنے پھرنے لگا، ایک بار کچھ ایسے لوگ جن کی سوچ اولیاء کرام کے بارے میں اچھی نہیں تھی، دو ٹوکرے یعنی باسکٹ لے کر ہمارے غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا ان دونوں میں کیا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کرسی سے اتر کر ایک ٹوکرے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، ایک باسکٹ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں بیمار بچہ ہے. پھر اپنے
بیٹے حضرت سیدنا سید عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسے کھولنے کا حکم دیا. جب وہ ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں سے واقعی ایک بیمار بچہ نکلا جو معذور تھا. آپ نے اسے پکڑ کر فرمایا قم بإذن اللہ, یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے. تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں تندرست یعنی ہیلتھی بچہ ہے. پھر اس ٹوکرے کو کھولنے کا حکم دیا. جیسے ہی ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں سے واقعی ایک صحت مند یعنی ہیلتھی بچہ نکلا اور اٹھ کر وہ چلنے لگا. آپ کی یہ کرامت دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی بری سوچ سے توبہ کر لی. اس حکایت یعنی اسٹوری سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کی بڑی شانیں ہوتی ہیں. اللہ کریم نے انہیں ایسی طاقت دی ہے کہ وہ ٹوکرے کو کھولے بغیر بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے, اور جب چاہتے ہیں اللہ کی عنایت سے بیمار کو اچھا کر دیتے ہیں. یاد رکھیے وہ شخص بہت برا ہے جو اللہ پاک کے اولیاء کرام کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے. اللہ پاک میں ایسی غلط سوچ سے بچائے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حاجی یعفور رضا تاری, ماشاءاللہ 13 تاریخ کو آپ کے ہی ریجن میں مدنی قافلہ اجتماع ہے, تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ کے ریجن سے ایک ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی وہ مطلب کہ صدا آئے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے, کہ
سبحان اللہ
اس شہر میں جانے کتنے عاشقان مدنی قافلہ انشاءاللہ 13 تاریخ کو جمع ہو رہے ہیں
انشاءاللہ,
اور وہیں سے ایک ایک ماہ کے مدنی قافلوں کا انشاءاللہ سلسلہ رہے گا.
کیا
تو کوئی آپ کے یہاں سے ہونا کو دو چار
ٹرینوں
کی کوئی ہدف کا اعلان ہو جائے کہ یہاں سے اتنی اتنی ٹرین ہے انشاءاللہ.
11ویں کا مہینہ ہے ویسے, بھلے 11 11 بوگیوں کی ہو, بڑی بڑی نہ ہو, 11 11 بوگیوں کی 11 ٹرینیں ہوں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. پڑی گئی ٹھہرو.
کتنے کابین ہے اجے شاہی لاہور ریجن کی؟ 50 سے زیادہ کابین آئے ہوں گی. اور زون کتنے ہوں گے؟ زون تو میرا خیال ہے
6-7
زون. 7 ٹرین ہے اجی یافور, 7 زون ہے. چلے آپ ایک ماہ کے مدنی قافلوں کا وہ فگر وہ بھیج دیں, کتنے مدنی قافلے ہوں گے. 126 ایک ماہ کے مدنی قافلوں کا حاجی یافور نے اعلان بھیجا ہے.
اچھا سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے کی. اللہ کریم ان کے کہے کی لاج رکھ لے. 126 سے زیادہ نہیں کرنے اپنے کو, 126 قافلوں سے زیادہ نہیں, بس جو ہدف کیا اس پہ قائم رکھنا. 126 ہی کرنے اپنے کو, زیادہ کرنے ہو تو پھر مشورہ مجھ سے کر لینا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. رکن شورا حجی فاروق جیلانی, ان کا بھی میسج ہے کہ 6-7-8 دسمبر جمعہ کو 3 دن کے لیے سکھر اور نواب شاہ سے کثیر تعداد میں عاشقان غوث اعظم یہ فیضان مدینہ میں حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے اسپیشل اسلام بھائی یہ بھی انہی دنوں میں انشاءاللہ یہاں پر ان کا بھی سنت و برا اجتماع ہے.
کیا بات, انہیں 11ویں شریف یہاں گزاریں گے. یہ ماشاءاللہ اچھا ٹائم لیا انہوں نے. تو کیا 11ویں شریف کا جو لنگر ہوگا سہری کا, یہ بھی یہی لوگ کریں گے؟ اور اتنے سارے آئیں گے تو لنگر رسویہ
جی بالکل,
لنگر غوثیہ کا نام دے دیتے اپنے.
سبحان
اللہ, یہ کر لیں گے انشاءاللہ. اپنے وہ خزانہ بھی تو بھرا پورا رہنا چاہیے نا. ہاں تو اگر ترکیب بنا لیتے ہیں تو ہم کو خوشخبری دے دیں کہ بڑی رات کو تعداد زیادہ ہوتی ہے نا, تو ایسا بھی ہوگا کہ کئی عاشقان غوث آدم غوث پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے گیارہویں شریف کا،
سبحان اللہ،
تو ان کی سحری ہوگی، باقی جو روزہ نہیں رکھیں گے ان کے لیے بھی نیاز ہوگی، سب کو اجازت ہوگی کھانے کی، اور ہم کو خوشخبری دے دیں کہ یہ سارا بڑی رات کا خرچہ جو ہے کھانے کا آپ اٹھائیں گے، اور یہ تین دن تک ہم آپ کو کھلائیں گے، لیکن وہاں بھی ضرورت ہے آپ آپ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں گے، اور اپنے پلے سے تو کھلانے سے ساروں کو لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ہو جاتا ہے،
ہاں جی، آپ
اس میں تین دنوں کا خرچہ اٹھانے میں بھی اگر کوئی حصہ لینا چاہیں تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے،
ماشاء اللہ،
اور بولو،
6-7-8 دسمبر حاجی آفور بتا رہے ہیں بغدادی ٹرین، یہ بھی آ رہی ہے،
کیا بات ہے، اچھا انہی دنوں،
جی جی،
کیا بات ہے، واہ، تو ایسا نہ ہو کہ جو تین دن والے آ رہے ہیں تو ان کا آگے پیچھے ایک دن اور بھی شاید صرف ہو جائے گا،
جی جی،
تو پھر ایک مہینے کا جو مدنی قافلہ سفر کروانا اس میں یہ لوگ یوں نہیں وقع آنے لگے، ہم تو آ گئے نا، تو ایک ماہ کا مدنی قافلہ وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اس پر غور فرما لیں، ورنہ بھلے آپ 11 ٹرینیں لے آئیں، جگہ بہت ہے فیضان مدینہ میں الحمدللہ، لیکن اب وہ جو اپنا مدنی قافلہ نا ایک ماہ کا وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خرچہ بھی ہو جائے گا نا سر، تین دن کے لیے آئیں گے تو اب خرچہ ہوگا آنے جانے کا، کھانے پینے کا، شاپنگ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں ادھر، تو خرچہ تو ہوتا ہی ہے، ہم لوگ بولے تین ٹائم کا کھلائیں گے انشاءاللہ، لیکن پھر بھی اضافی خرچہ تو ہوتا ہے، ٹرین میں بھی راستے میں خرچہ ہوتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو،
قافلے میں
چلو، حج کی گلیار تو طیبہ کی جستجو، طیبہ کی جستجو ہے بتا دوں تمہیں، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، یا خدا ہر گھڑی رجبو آثار کی، یا خدا ہر گھڑی رجبو آثار کی، قافلے میں چلیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو،
ماشاء اللہ،
سبحان اللہ، امام ابو یوسف کمپیوٹر، کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام حنزلہ تاری ہے،
عمر؟
میری عمر 7 سال ہے، سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بہشائے کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل.
امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بے شمار شاگرد ہیں، ایک قول کے مطابق 800 شاگرد ہیں، آپ جو ہو ان میں سے چند کے نام بتا دیں،
امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت عماد بن ابو حنیفہ، حضرت داؤد طائی، حضرت اسماعیل بن یایا، حضرت حسن بن زیاد، حضرت حسن بن فراز، حضرت سعید بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین،
سبحان اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟
آپ کا اصل نام یعقوب ہے،
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے؟
سن 113 ہجری میں،
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ کیسا تھا؟
آپ کے حافظے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ استاد محترم سے 50 سے 60 حدیثیں سنتے اور اسی وقت کھڑے ہو کے دوسروں کو لکھوا دیتے تھے،
سبحان اللہ،
کیا بات ہے، کتنی تیاری کر کے امام ابو یوسف کمپیوٹر آیا ہوا ہے، کیا کیا شان ہے اس کی، ماشاء اللہ.
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے بارے میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟
میرے شاگردوں میں سے جس نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا وہ ابو یوسف ہیں.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فقہ میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو.
فقہ میں صاحبین کن کو کہتے ہیں؟
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو.
ماشاءاللہ کیا بات ہے.
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک کب ہوا؟
5 ربیع الاول سن 182 ہجری میں.
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟
بغداد شریف میں.
سبحان اللہ.
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے تو آپ نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ روز زمین پر سب سے بڑے عالم ہیں. پیارا 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 میرا پیر
غوث اعظم دستگیر،
دم دم آدم دستگیر،
غوث اعظم دستگیر،
میرا پیر میرا پیر،
غوث اعظم دستگیر،
اچھا اچھا میرا پیر،
غوث اعظم دستگیر،
عظمت والا میرا پیر،
غوث اعظم دستگیر،
بے مثال و بے نظیر،
غوث اعظم دستگیر،
سارے پیروں کے پیر،
غوث اعظم دستگیر،
کون ہے میرا پیر؟
غوث اعظم دستگیر،
آپ ہے پیروں کے پیر،
غوث اعظم دستگیر،
آپ ہے ولیوں کے امیر،
غوث اعظم دستگیر،
کاش میں بن جاؤں پیر،
غوث اعظم دستگیر،
آ گئے منتہی نکیر،
غوث اعظم دستگیر،
بچوا دو میرے پیر،
غوث اعظم دستگیر. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ بڑی تیاری کر کے امام ابو یوسف کمپیوٹر آئے. اللہ آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے. ماشاء اللہ محنت سے پڑھنا، یہ غالب دار المدینہ میں ہوں گے یا مدرسۃ المدینہ؟ دار المدینہ
میں.
ماشاء اللہ درس نظامی کرنا انشاءاللہ جامعہ المدینہ میں، انشاءاللہ دار المدینہ سے فارغ ہونے کے بعد.
ہمارے مدنی منع حنزلہ کو جو ہے 2600 روپے اور ان کے والد صاحب کو یہ انشاءاللہ مدنی باکس پیش کیا جائے.
سبحان اللہ.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
سبحان اللہ.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظیم،
ورب العرش العظیم.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
ورب العرش العظيم.
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
رب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم،
سبحانك اللهم
وبحمدك،
وبحمدك
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت
أستغفرك،
أستغفرك
وأتوب إليك،
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم،
سبحانك اللهم
وبحمدك،
وبحمدك
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت
أستغفرك،
أستغفرك
وأتوب إليك،
وأتوب إليك.
سبحانك اللهم،
سبحانك اللهم
وبحمدك،
وبحمدك
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت
استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما هو عهده يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه واله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں نیز مجھے جو اپنی اپنی نیکیاں اس سال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید ان کو عطا فرما تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت الطہار، امام اعظم غوث العظم قریب نواز امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عنایت کر، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا، یا اللہ عاشق صحابہ ہو اہل بیت بنا، عاشق اولیاء بنا، عاشق غوث اعظم بنا. پروردگار ہمیں نمازوں میں خشوع عطا فرما، سجدوں کی لذتیں دے، اے اللہ اپنی عبادت میں ہمارا دل لگے ایسا کرم کر دے. الہ العالمین ہمارے اخلاق سنور جائیں، کردار سدھر جائے، الہ العالمین سچ بولنے کی عادت پڑ جائے، جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی بد نگاہی بد کلامی اور طرح طرح کی برائیوں سے ہم کو نجات مل جائے. یا اللہ مسلمانوں کی دل آزاریوں سے ہم بچے رہیں، مسلمانوں کے لیے ہم راحت پہنچنے کا سبب بنے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اس کو فرما بردار کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. یا اللہ جو غلط مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جھوٹے کیس جن پر بنے ہیں، پروردگار ان سے ان کو نجات دے دے. یا اللہ مظلوم قیدی ریا ہو جائے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے، آمین. یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر بے کسو مجبور کی.
میرا اٹھا ہے
خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا مغفرت کا تجھ سے سوالی تیرے ناس نے در سے ناسپالی مجھ گنہگار کی التجا یا خدا ایسے باپ پاؤں مکے مدینے کو جاؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور یا خدا عطار کی التجا ہے مولا تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے
آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
شہنشاہ مدینہ خدا تو بس صدا میں شہنشاہ مدینہ خدا تو بس صدا زینتِ عرشِ مولا زینتِ عرشِ مولا خدا تو بس صدا میں شہنشاہ مدینہ اسفدا تو بسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے شاہ مدینہ
اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر،
فضل سے تم پر گزارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے تم پر حسایا غوث اعظم کا، غم دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا، غم دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کے کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کے کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کے
نظارہ کا، شرط ہے جنوں پر
Thank you.